الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا درود بجي محمد وعلى اله
محمد
ايضا محترم سورہ مبارکہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 33 میں ارشاد رب العزت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بے گناہ مارا جائے اللہ نے اس کے ولی کے لیے ایک سلطان و اقتدار و دلیل مقرر کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قتل میں اسراف نہ کرے اور اس مقتول کے لیے نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس آیت کا آغاز ایک ایسی نہیں سے اور ایک ایسے امر سے ہو رہا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرو کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے
سبحان اللہ
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق حق یعنی کوئی دلیل ہے قرآن سنت روایت معصومین اگر دلیل ہے تو پھر اس دلیل کے ساتھ قتل کرو مگر وہ نفس کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو اور اگر تم نے قتل کر دیا ومن قتل مظلوما اگر کوئی مارا جائے قتل کیا جائے فقط جعلنا لولیہ سلطانا ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک دلیل قائم کی ہے ایک انتقام کا راستہ قرار دیا ہے اور یہ انتقام لینے والا اسراف نہ کرے قتل میں انہو کان منصورا اور اس مقتول کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے ان چاروں مجالس میں ہمارا موضوع ہے خون امام حسین کے انتقام کی تیاری اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ زیارات میں کہ جو ائمہ طاہرین کی طرف سے وارد ہوئی ہیں اعلیٰ ترین مطالب کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے یعنی یہ وہ مطالب ہیں کہ جو عام احادیث میں آپ کو نظر نہیں آتے بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہوتا ہے لیکن قرآن نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا. اس حد تک درجہ اور عظمت اس زیارت کو عطا کی گئی. اس کے بے شمار فوائد ہیں, اس کے ثواب ہیں, دنیا اور آخرت میں اس کے پوشیدہ اثرار ہیں کہ جو پڑھنے والے پر منکشف ہوں گے. اس زیارت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تولا اور تبرہ کے دامن کو تھامیں. گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان اہل بیت سے محبت کر رہا ہے. اس محبت کا اظہار دو طریقوں سے ممکن ہے, یا تولا و تبرہ سے. لیکن ایک وہ سوال جو جس کا جواب کل بھی رہ گیا تھا, آج چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے مکمل کر لوں اور اس کے بعد جو ہے اپنے گفتگو کا آغاز کروں. آج دو تین مرحلے جو ہیں وہ ہمیں طے کرنے. ایک یہ جس کی مقتول کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ تولا و تبرہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور زیارت عاشورہ میں ہمیں کس طرح تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم خون امام حسین کے لیے تیار ہو گئے. درود بھیج محمد و آل محمد کا. ومن قتل مظلوما, جو اللہ کے راہ میں مارا جائے مظلوم. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم اسے کہتے ہیں جس پہ ظلم ہو. توجہ رکھے گا. دیکھیے, ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے, اور ایک فعل ہے. فعل ظلم. جو یہ فعل انجام دے گا اسے ظالم کہیں گے, جس پر یہ فعل انجام پائے گا اس کو مظلوم کہا جائے گا. مظلوم, من قتل مظلوما. توجہ رکھے گا, بہت ہی دقیق بحث کر رہا ہوں میں اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں. مثلا اگر کسی کو مارا جائے تو کیا وہ بلا وجہ اس تشدد کو, اس سرکوبی کو, اس ظلم کو قبول کر لے گا؟ نہیں. اور ریزسٹ کرے گا, ہاتھ پیر چلائے گا, کچھ نہ کچھ تو اپنی طرف سے کوئی ایکشن, کوئی ریئیکشن انجام دے گا. چھ جائے کہ امام حسین علیہ السلام, اب امام کو مسلسل کیا کیا جا رہا ہے؟ مجبور کیا جا رہا ہے, امام پر ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم کی صورتیں ہیں عزیزہ نگرامی. ایک ظلم قتل کرنا ہے, ایک ظلم عقائد کو مسخ کرنا ہے, ایک ظلم امام حسین کی تعلیمات کا چہرہ بگاڑنا ہے, ایک ظلم امام کی کردار پر انگلی اٹھانا ہے, ایک ظلم یہ ہے کہ امام سے بیعت کا سوال کیا جائے. اب مدینے میں یہ ظلم شروع ہو چکا ہے, امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے. اور امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, کل دیکھیں گے, کل معاملہ جو ہے وہ دو ٹوک ہو جائے گا. وہاں سے ظلم کا آغاز ہو چکا ہے امام حسین علیہ السلام پر. ظلم کی قسمیں ہیں, ظلم صرف قتل کرنا نہیں ہے. امام معصوم پر ایک ظلم کیا ہے کہ امام کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے. اب جس طرح میں نے کہا کہ اگر کسی پہ ظلم ہو, وہ کیا ظلم کو قبول کر لیتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ اپنی مزاحمت پیش کرتا ہے, شو کرتا ہے. امام نے وہاں پر ولید کے دربار میں, مروان کے سامنے اپنی مزاحمت کو پیش کیا, اور پھر آپ خروج کر کے وہاں سے نکلے, قیام کیا آپ نے, اور پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی اور کوفی کی طرف اپنا سفر شروع کیا. پھر کوفی کے راستے میں جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی, پھر آپ کو مجبوراً کربلا کی طرف آپ کا رخ موڑا گیا. یعنی ظلم مسلسل ہو رہا ہے, لیکن امام اس کا مقابلہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام مظلوم تھے, امام نے جاتے کربلا میں کہا آؤ بھائی مجھے مار دو, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. یہ جو قول مشہور ہے امام حسین کا, یہ امام حسین کا نہیں ہے, یہ شاعر کا شعر ہے جس کو امام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کان دین و محمد لم یسم الا بقتل یا سیوف خدونی, کہ اگر دین محمدی کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو آؤ تلوار مجھے لے لو, مجھے قتل کر دو تاکہ میں دین زندہ کر سکوں. تو امام مزاحمت کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. ومن قتل مظلوما کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ظلم ہوتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے, لڑتا ہے, جہاد کرتا ہے, استقامت کرتا ہے, اس کے پاس بات جمے رہتے ہیں. اور جب امام معصوم ہو تو بدرجہ اولا. اب امام حسین علیہ السلام کو بالآخر کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو شہید کر دیا. خود اگر انہ کانا منصورا, اس کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ خدا امام کی شہادت کے بعد کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں ہم؟ توجہ رکھیے گا، یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے ہماری بحث سے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انہ کان منصورا، یہ جس کو قتل کیا گیا ہو، جیسے کہ کل میں نے روایات آپ کے سامنے پیش کی تھی، نزلت فی الحسین ابن علی، یہ آیت امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں پر ولی سے مرد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے محمد و آل محمد. بھائی اللہ کو مدد کرنی تھی تو پہلے کرتا، یہ شہادت کے بعد انہ کان منصورا کی تصدیق کیوں کی جا رہی ہے؟ بنیادی سوال ہے، توجہ رکھیے گا عزیزانی گرامی. امام دونوں عالم میں، یعنی شہادت سے ما قبل اور شہادت کے ما بعد، دونوں عالموں میں اللہ کی طرف سے منصور ہے، یعنی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے تکویناً اور تشریعاً. توجہ رکھے گا، تکوینی لحاظ سے کہ ولایت آئمہ کے پاس، عصمت آئمہ کے پاس، عالم وحی سے رابطہ عصمت کے پاس، آل نبی ہونا آپ شامل ہیں، درود میں شامل کیا گیا، نماز کا جز بنایا گیا، یہ مقام، یہ درجات، یہ فضائل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نصرت کی ایک شکل ہے. لیکن تشریعی لحاظ سے، تشریعی لحاظ سے یعنی قانونی لحاظ سے، جب امام دنیا میں آئے گا، امام حکومت بنائے گا، امام قیام کرے گا، تو اس کو اصحاب کی ضرورت ہے، توجہ رکھیے گا، صحابیوں کی ضرورت ہے، امام کو مدد کی ضرورت ہے، امام اپنے اصحاب چاہتا ہے تاکہ ان کے ساتھ مل کر اپنے حق کو قائم کر سکے اور دین محمدی کا نفاذ کر سکے. اب 1,20,000 صحابہ کے مجمع میں جو من کن تم مولا ہو فہاد علی مولا کی صدا سن رہے ہیں، وہ اگر آ جاتے تو مولا علی بظاہر اس ظاہری خلافت پر سب سے پہلے فائز ہو جاتے. حالانکہ مولا علی کو ظاہری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ چوتھے نمبر پر اگر علی پہنچے ہیں تو اس کا مطلب 25 سال علی خلافت سے ولایت سے محروم رہے. نہیں، علی اس وقت امیر المومنین تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو حضرت رسول اللہ کی روایت ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، توجہ رکھیے گا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. بھائی رسول اللہ خود کہہ رہے انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، جب سے میں ہوں اسی وقت سے علی ہے. تو جب میں اس وقت نبی ہو سکتا ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو علی اس وقت بھی ولی تھا جب ہم مٹی کے درمیان تھے آدم. درود بھیجے مولا کائنات پر. تو تکویناً ان کی نصرت کی گئی، لیکن تشریعاً یعنی شریعت کے نفاذ کے لیے ان کو افراد کی ضرورت ہے. امام حسن کا ساتھ نہ دیا، امام صلح پہ مجبور کر دیا. امام حسین کا ساتھ نہ دیا، امام شہید کر دیا جاتا ہے. امام کا ساتھ نہ دیا جائے، امام کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، زہر دے دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کے فقوت المن قطری وصوب یمن صوبی وقص یمن اقسی، یہ جو زیارت دعا ندوہ میں آپ پڑھتے ہیں. امام کی نصرت کا یہ پہلے کیوں نہیں ہے؟ خدا نے کہا کہ پہلے بھی نصرت ہے لیکن تکوینی لحاظ سے، لیکن تشریعی لحاظ سے یعنی شریعت کو پہنچانے کے لیے امام عام انسانوں کی مانند حکومت کرے گا. یہ جو ائمہ اپنے اصحاب بیچتے تھے، والی بناتے تھے، خبر گیری کرتے تھے، افراد کو مقرر کرتے تھے، خبریں لے کر آؤ، تو کیا ائمہ کو علم غیب نہیں تھا؟ اگر آپ نہیں تھا تو پھر وہ روایات کہ جو ائمہ کے علم غیب پہ دلالت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور آپ کہیں تھا تو پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ اس پہ بھی ہم اپنے پہلے اشرے میں گفتگو کر چکے ہیں محل مشہد میں، کہ اس میں ہمارا موضوع تھا آخر الزمان سے متعلق امام علی کی غیب گوئی، اور اس میں ہم نے دوسری تیسری مجلس میں ائمہ کے علم غیب سے مطلع ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، وہ بھی شیعہ TV.net پر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جو احباب چاہیں رجوع کر سکتے ہیں. آئمہ کو علم غیب تھا اور ان کو اللہ کی جانب سے جتنا اختیار جب جتنا اختیار دیا گیا تھا وہ اس علم غیب کو استعمال کرتے تھے. ہر وقت نہیں، توجہ رکھیے گا، ہر وقت نہیں، ذاتی مسائل میں نہیں، حکومتی مسائل میں نہیں، سیاسی مسائل میں نہیں، اجتماعی مسائل میں نہیں. وإلا یہ جو امام علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے، میرے کچھ افراد نے خبر دی ہے عثمان بن حنیف کے نام کہ تم نے ایک بہت ہی امیرانہ دعوت کو قبول کیا ہے، یہ تو امام علی غیب سے چاہتے تو جان لیتے. یہ جو خط آ رہے ہیں ان کا احوال جاننے کے لیے حضرت مسلم کو کیوں بھیجا؟ امام حسین غیب سے جان لیتے. لیکن امام کو اختیار نہیں ہے علم غیب استعمال کرو، عام انسانوں کی مانند حکومت کرو تاکہ عام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکو. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ہر امام کے پاس علم غیب تھا اور ہر امام نے جہاں پر ضرورت اور مصلحت تھی دین کے نفاذ کے لیے وہاں استعمال کیا ہے. توجہ رکھے گا، ذاتی مسائل میں نہیں، ایک اجتماعی سیاسی مسائل میں نہیں. توجہ رکھے گا، یہ مولا علی اور معاویہ کے درمیان جو خط و کتابت کا سلسلہ ہوا ہے اور نہج البلاغہ میں اس کو درج کیا گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اور مولا علی چاہتے تو معلوم کر لیتے، لیکن سیاسی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں امام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ علم غیب کو استعمال کرے. اس لیے علم غیب امام کے پاس ایک امانت ہے، وہ اس کو ایک خاص انداز سے اللہ کی اجازت سے استعمال کرتا ہے. لہذا امام حسین کے بارے میں نے بتایا کہ حضرت مسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ یہ جو خطوط آ رہے ہیں، یہ جو وعدے وعید کیے جا رہے ہیں، یہ جو امام کو بلایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جاؤ مسلم، انہ کانا منصورا، تمام آئمہ ظاہری لحاظ سے سیاسی انداز میں، سیاسی میدان میں، معاشرتی مسائل میں، اپنے روزمرہ کے مسائل میں وہ عام انداز سے حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 11 آئمہ کو شہید کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 12ویں کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اس لیے کہ ہم نے 11 آئمہ تمہیں دیے، کسی کو قتل کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو زنجیریں پہنائیں، کسی کا لاشا پامال کیا. جو غیبت کے اسباب بیان کیے گئے اس میں سے ایک یہ ہے، ظلم، ظالموں سے بچانا تھا. توجہ رکھے گا، خوب، وہ اللہ جو موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھ کر فرعون کے ظلم سے موسیٰ کو بچا سکتا ہے، کیا وہ امام زمانہ کو بغیر پردہ غیبت کے نہیں بچا سکتا؟ توجہ ہے بھائی، ننگی تلواریں چل رہی ہیں، بچہ پیدا ہوا سرطن سے جدا، ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن موسیٰ پیدا ہوئے، مصلحت الہی ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے، پیدا ہوگا موسیٰ، تیرے گھر میں پرورش پائے گا. تو جب موسیٰ کو بچایا جا سکتا ہے تو کیا امام زمانہ کو نہیں بچایا جا سکتا؟ پردہ غیبت میں بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ بچا سکتا تھا اللہ، لیکن بتایا کہ رکھا اس لیے ہے کہ ایک قوم تیار ہو، ماننے والے تیار ہوں، ناصر تیار ہوں، مددگار تیار ہوں، آوان تیار ہوں، جن کو امام جعفر صادق دعائے عہد میں 8 گروہوں میں ذکر کر رہے ہیں، اللہم اجعلنی من انصاره وعوانه والذابین عنه والمسارعین علیہ بقضاء حوائجی والممتثلین لعوامری والمحامین عنه والسابقین الى ارادته والمستشهدین بین یدی، 8 گروہ. یعنی در حقیقت تم ناصروں کو، تم مجاہدوں کو، تم منتظروں کو، تم منتقمان خون آل محمد اور حسین کو 8 گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں ہونے کا شرف حاصل ہونا چاہیے تاکہ جب امام آئے تو تم اس کے لیے زمین ہموار کر چکے ہو. حضرت موسیٰ کو اصحاب کی ضرورت نہیں تھی، وہاں خدا نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت اور مشیت سے بچا لیا، یہاں امام کے خون کے انتقام کے لیے ایک فوج کی، ایک سپاہ کی ضرورت ہے، ایک امت کی ضرورت ہے. توجہ رکھیے گا، ایک فکر رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے، نظریاتی افراد کی ضرورت ہے جو حسینی نظریات رکھتے ہوں۔ لہذا امام زمانہ کو پردہ غیبت میں رکھا اس لیے ہے تاکہ ایک سپاہ تیار ہو سکے، اور اس سپاہ کے ذریعے سے انہ کان منصورا امام حسین علیہ السلام کی مدد کی جائے۔ والا اس وقت بھی انبیاء، اس وقت بھی ملائکہ، اس وقت بھی اجنہ اللہ سے مدد کا کہہ رہے تھے کہ اللہ حسین کی مدد کرو۔ ملائکہ آ کے کہہ رہے ہیں، اجنہ آ کے کہہ رہے ہیں، مشیت الہی کے تحت نہ ہماری قوتیں آ کر امام حسین سے کہہ رہی ہیں، لیکن امام حسین نے سب کا انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طریقے سے امام کو شہادت پانی ہے تاکہ یہ عالم انسانیت کے لیے اسوہ بن سکے۔ لہذا اس امام کو اب اللہ نے کہا، چونکہ امام حسین کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، جس انداز سے اہل بیت پر ظلم کیا گیا ہے اور آل رسول کو قیدی بنایا گیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کسی بھی امام معصوم کے ساتھ، یہ رویہ نہیں رکھا گیا۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، امام علی مظلوم ہیں، امام حسن مظلوم ہیں، امام سجاد مظلوم ہیں، لیکن جو ظلم حسین ابن علی پہ ہوا ہے اور آل حسین ابن علی پہ ہوا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ تم نے آل محمد کو بازاروں میں پھیرایا، انہ کان منصورا۔ اب حسین کی نصرت اس کے فرزند مہدی کے ذریعے سے کی جائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام کی نصرت کی جائے گی امام کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ عزاداری ایک نصاب ہے کہ جو منتظرین کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک سپاہ کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے نا، اس کو پڑھایا جاتا ہے، ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ کامیاب سپاہ وہی ہوتی ہے کہ جس کو اپنا ہدف معلوم ہو کہ لڑنا کس سے ہے۔ توجہ رکھیے گا بھائی، فوج تیار ہو گئی، ٹریننگ کر دی، نصاب پڑھا دیا، سب کچھ دے دیا، اسلحہ بھی دے دیا، جاؤ میدان میں کھڑے جاؤ، جناب کس پہ حملہ کریں، کس سے لڑیں، کس سے جنگ ہو، یہ اسلحہ کس پہ استعمال کیا جائے، کس پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑیں، معلوم ہونا چاہیے نا کس سے لڑ رہے ہیں آپ۔ اور اگر سامنے دشمن موجود ہے، پیچھے سے رصد آنی چاہیے اسلحہ کی، مسلسل اسلحہ پہنچے، دشمن معلوم ہے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر پیچھے سے رصد نہ پہنچے، اسلحہ نہ پہنچے، کمک نہ پہنچے، مدد نہ پہنچے، یہ فوج شکست کھا جائے گی۔ دونوں صورتوں میں رصد ہو، اسلحہ ہو، سپلائی ہو، ہدف نہ معلوم ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہدف معلوم ہو اور رصد نہ ہو، شکست کھا جائے گی۔ عزیز کربی، ہمارا ماضی جہاں سے ہمیں فکری اسلحہ لینا ہے وہ کربلا ہے، اور ہمارا مستقبل امام زمانہ کا انتظار ہے۔ خون حسین کے انتقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تولا و تبرہ زیارت عاشورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کل میں نے کہا تھا مختلف انداز سے تولا و تبرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں آئمہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ آیا صرف کہلوانا چاہ رہے ہیں ہم خوش ہو جائیں؟ جی نعرہ ولایت علی نے ولی اللہ لگا لی، یہ ولایت ہے، یہ تولا ہے، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، پوری ٹیم پہ لعنت، پیر پہ لعنت، منگل پہ لعنت، جی ہوتا ہے نا۔ آئی ایم اے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ حقیقت تولا تبرہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کے جملے کل میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیے، کئی انداز اتقرب الی اللہ و الی رسولہ وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى فَاطِمَةَ وَإِلَى الْحَسَنِ وَإِلَيْكَ بموالاتکم، آپ کی ولایت کے سائے میں آپ سے محبت رکھتے ہوئے۔ ولایت کیا ہے؟ ولا سے ہے، ولا یعنی سرپرست، ولایت یعنی سرپرستی کو قبول کرنا۔ ولایت کا ایک معنی کیا ہے؟ ولا سے ہے، ولا یعنی آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی سرپرستی، آپ کی پیروی میں۔ بے ولایتکم یا بے موالاتکم یعنی آپ کی سرپرستی ہے لیکن اس میں میری محبت شامل ہے۔ اتقرب اللہ بالبراءت منہم، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اہل بیت پنجتن پاک کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بالبراءت منہم، آپ کے دشمنوں سے بری و ذمہ ہوں۔ تبرا بری و ذمہ ہونا ہے عزیز نگرانی، توجہ رکھیے گا۔ تبرا کا پہلا معنی کیا ہے؟ تبرا کا پہلا معنی یہ ہے کہ بری و ذمہ ہو، یعنی اپنے آپ کو اس کے عمل، اس کے فعل، اس کی فکر، اس کی نظر، اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کی راہ، اس کی روش، اس کے میتھڈ، اس کے منصب، اس کے منہج، اس کی دنیا، سب چیزوں سے الگ کرو۔ یہ نہیں ہو کہ تبرا تو کریں لیکن سوچ وہی ہو، تبرا تو کریں لیکن خواتین ہماری بے پردہ پھر رہی ہوں، تبرا تو کریں لیکن داڑھی نہ ہو، تبرا تو کریں اخلاق نہ ہو، تبرا تو کریں لیکن عزیزانی گرامی نماز نہ ہو، دین نہ ہو۔ بقول ایک مجتہد عالم دین کے، تبرا صفات پہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ جسم گل سڑ گئے یزید کا، آج بھی تھے اللہم لعن قتلۃ الحسین، اے خدا قاتلان حسین پہ لعنت بھیج، اور جسم تو ختم ہو گیا اور روح پہ لعنت ہو رہی ہے۔ روح کیا ہے؟ صفات کا نام ہے، کردار کا نام ہے، نیت کا نام ہے، سوچ کا نام ہے، عمل کا نام ہے، ایکشن کا نام ہے، رد عمل کا نام ہے۔ تو جب آپ تبرا کرتے ہیں یزید ابن معاویہ پہ لعنت، قاتلان حسین پہ لعنت، تو در حقیقت صفات میں تبرا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ صفات خدا نخواستہ ہم میں سے کسی پر ہوں گی، میں آگے نہیں کہہ سکتا، میں صفات پہ ہوں گی، جہاں صفت ہوگی وہاں تبرا جائے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ قاتلان حسین پہ لعنت بھیج، جہاں جہاں جو جو جتنا جتنا جب جب قاتلان حسین میں شریک رہا ہے لعنت پہنچ کے رہے گی۔ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لعنت تبرا کیا ہے؟ صفت و کردار پر ہو رہا ہے، جسم پہ نہیں ہو رہا، جسم ختم ہو گیا۔ لہذا یہ صفت و کردار جس میں جہاں جب جتنا موجود ہوگا، یہ اتنی ہی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا، حقیقت تبرا یہ ہے کہ جو دشمنان آل محمد کا طریقہ تھا، کیا ہم میں تو وہ طریقہ نہیں ہے؟ کیا وہ سوچ جو دشمنان آل محمد میں تھی، کیا وہ ہم میں تو نہیں ہے؟ ارے مولانا چلتا ہے، چلنے دیں، کیا ضرورت ہے اتنی سخت باتیں بیان کرنے کی، کہتے ہیں لوگ۔ لیکن حدیثانی گرامی، یہ زیارت عاشورا ہے، اس کے بارے میں کہا علماء نے لکھا، یہ حدیث قدسی ہے، یہ آئمہ کی تعلیمات ہیں، دین سکھایا جا رہا ہے، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اور آخرت میں نجات کی راہیں بتائی جا رہی ہیں۔ درود جو محمد والے محمد، تبرا کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اپنی زبان سے لعنت کرو، اے خدا قاتلان حسین پہ لعنت بھیج۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت الہی کی دعا کو روک لینا، رحمت نے بھیج یعنی لعنت بھیج، توجہ رکھیے گا عزیز علی گرامی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جو ان کا عمل ہے وہ تمہارا عمل نہ ہو، جو ان کی روش ہے وہ تمہاری روش نہ ہو، جو ان کا نظریہ وہ تمہارا نظریہ نہ ہو۔ یہ ہے تبرا۔ تولا کیا ہے؟ تبرا یہ ہے، تولا کیا ہے؟ یعنی ولایت کے سائے میں آ جانا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لینا، اور ان کی ولایت یعنی ان کی محبت اور اطاعت کے سائے میں ائمہ کی تعلیمات پہ چلنے کا عزم کرنا۔ مولا میں آپ سے تولا کرتا ہوں، کیا مطلب؟ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر امام حسین کو رسول سے محبت تھی تو مجھے بھی رسول سے محبت ہونی چاہیے، اگر امام حسین کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی تو ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے، امام حسین کو اگر قرآن سے محبت ہے تو ہمیں بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اگر حسین چاہتے ہیں اس کی 3 سالہ بیٹی سکینہ سر پہ چادر پہن کے نکلے تو ہماری روش بھی یہی ہونی چاہیے، اگر امام حسین چاہتے ہیں کہ خواتین باپردہ ہوں تو ہماری خواتین کو بھی باپردہ ہونا چاہیے، نوجوان اخلاق سے مزین ہوں، علماء علم سے مزین ہوں، عوام ہدایت سے مزین ہوں، جو امام چاہ رہا ہے، امام جس کو پسند کر رہا ہے مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ حسین سے محبت دنیا کی تمام خوبیوں اور حسن و جمال سے محبت ہے۔ درود بھیج محمد و آل محمد و اب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تولّا تورّا تولّا تورّا، کہ تولّا کرو تبرّا کرو، دوستی کا حق ادا کرو، اور صرف یہی نہیں کہ صرف امام سے، دشمن سے، امام سے بھی اور امام کے ساتھ جو رفقا ہیں ان سے بھی، توجہ رکھیے گا۔ آج انشاءاللہ ایک اور مرحلہ میں گفتگو کا آگے لے جانا چاہتا ہوں، صرف یزید سے نہیں، قاتل سے نہیں، ومن اشیاءہم واتباعہم واولیاءہم، تینوں جملے ہیں، اشیاء پیروکار پیچھے چلنے والا، جو میدان کربل میں ہوتے ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ اشیاء میں، اشیاء یعنی نقش قدم پہ چلنے والا ہے ہرملا کے، یا مثلا جو بھی کمانڈر ہے اس کا، وہ اتباعہم ان کی پیروی کرنے والے، ان کے بعد آنے والے افراد جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ان کے فعل پر راضی ہونے والے افراد، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، جو اس ظلم پر راضی ہو جائے اس پہ بھی لعنت ہے، جو ظلم کرے اس پہ بھی لعنت ہے، جو جرم کر رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے اہل بیت کتنے سادے انداز سے ہمیں اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں، ہم ہیں کہ ان کے پاس جانا نہیں جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیکا یا مولا یا حسین، مولا میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، یعنی امام در حقیقت اس زیارت کے ذریعے سے کہنا چاہ رہے ہیں خدا تمہیں بلا رہا ہے، رسول تمہیں بلا رہا ہے، علی تمہیں بلا رہے ہیں، فاطمہ تمہیں بلا رہی ہیں، حسنین کریمین تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں جوار آل محمد میں جگہ دے، یہ کیا ایسے قبول ہو جائے گی؟ جوار کا مطلب سمجھتے ہیں پڑوسی، آپ کہیں اللہ مجھے جو ہے امام برکہ چاردہ معصومین کا پڑوسی بنا دے، اولاد دعا کرتے رہیں، عمل نہیں ہوگا، پلاٹ خریدیں، بنیاد کھڑی کریں، مکان بنائیں، تعمیر ہو جائے، رہائش اختیار کریں، جو قیمت چکانی ہے چکائیں، حلال طریقے سے پھر کہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے امام بارگاہ چاردہ معصومین کا جوار عطا کیا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کائنات کی عظیم ترین دعا کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں جوار آل محمد عطا فرما، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے ہی بس خدا نے کہا ہاں جی آپ جو ہیں آپ نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، آ جائیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا، ائمہ بلا رہے ہیں اتقرب الی اللہ، یعنی میں چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، اگر میں چاہ رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ میرا امام مجھے چاہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، میں جتنی محبت کر رہا ہوں اس سے زیادہ میرا امام محبت کر رہا ہے۔ اب میں آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے مولانا، آئیے دعائیں دعا اٹھائیے، متا ترانا و نراک، آپ کیا کہتے ہیں امام زمانہ کو، متا ترانا، مولا کب آپ ہمیں دیکھیں گے، یعنی امام کا ہم کو دیکھنا مقدم ہے ہمارے امام کو دیکھنے پر، یعنی جتنا انتظار ہم کر رہے ہیں امام کا اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ ہمارا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ درود جذبت محمد و آل محمد پر۔ تو اگر ہم امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو امام بھی ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اتقرب الی اللہ و الی رسول و الی امیر المومنین بموالاتکم و بالبراءۃ من اعدائکم۔ برات بھی ہیں تولا بھی ہیں اور تبرا بھی ہیں. حقیقت تولا و تبرا یہ ہے کہ دشمنان آل محمد کو پہچانا جائے, زبان سے لعن و نفرین کی جائے, جیسے کہ اس زیارت عاشورہ میں ہے لعنت کی گئی ہے. توجہ رکھے گا, لعنت کی گئی ہے ہر اس کردار پر, ہر اس قلم پر, ہر اس قدم پر, ہر اس تیر پر, حتیٰ کہ زیارت عاشورہ میں اس سے زیادہ گہری بات کی ہے. لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن قتلت کا نہیں ہے, الجمت وتنقبت لقتالک, جس نے گھوڑے کی ٹاپوں میں نال لگائی, جس نے زین کسی, جس نے گھوڑے کی لگام کو درست کیا, اس پہ بھی لعنت. توجہ رکھے گا, یعنی جب نظام امامت آئے گا, توجہ رکھے گا, تو پھر امام کے مقابلے میں جو بھی تحریک ہے, جو بھی قاتل ہے, جو بھی سوچ ہے, اس سوچ کو پروموٹ کرنے والا, ترویج کرنے والا, اس کا مروج, اس کو ناشے, اس کا ناشے, اس کو پھیلانے والا, حتیٰ نال لگانے والا بھی, حتیٰ لگام درست کرنے والا بھی, حتیٰ گھوڑ پہ زین کسنے والا بھی قابل مذمت کہلائے گا. دقیق انداز سے لعنت کی گئی ہے. اور پھر امام اور امام کے دوستوں پر, اولیائکم, آپ کے اولیاء, آپ کے ساتھی, آپ کے جانصار, یہی وجہ ہے یہ جانصار حسین کی حسینیت میں شریک ہیں, یہی وجہ ہے کہ ان کو زیارت عاشورہ کا جز بنایا گیا ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کو زیارت وارثہ کا جز بنایا گیا ہے. یعنی حسین در حقیقت چاہتے ہیں کہ اپنے اصحاب کے ساتھ روز قیامت محشور ہوں. جو میرا رتبہ ہے وہی میرے حسینی عزاداروں کا رتبہ ہو, وہی میرے مجاہدوں کا رتبہ ہو, وہی میرے ساتھ شہید ہونے والوں کا رتبہ ہو. طیبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم, پاک ہو گئی وہ زمین. حسین کے ذریعے زمین کیسے پاک ہوئی کہ جس زمین پر, جس خاک پر امام حسین کا خون گرا وہ خاک شفا بن گئی, اور جس زمین میں شہداء کربلا دفن ہوئے وہ بھی پاک ہو گئی. یہ ہے وہ سنخیت, یہ ہے وہ مطابقت, یہ ہے وہ مواصلت جو حسین اور اولیاء حسین میں, ناصران حسین میں, شہداء کربلا میں موجود پائی جاتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تبرہ کے مقام پہ بھی ہے, صرف قاتلہ پہ نہیں, ان کی ٹیم, ان کی مدد کرنے والے, ان کی ترویج و اشاعت کرنے والے, سب پہ لعنت کی گئی ہے. اب آئیے اس جملے پر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہمیں خون حسین کا انتقام لینے کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ دعا زبان سے نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ اے اللہ ہمیں امام کے قاتلوں میں شمار فرما, ٹھیک ہے, ہم سر کھجا رہے ہیں, پیر کھجا رہے ہیں, موبائل میں لگے, تبرک پہ نظر, الہی امین, جی یہ الہی امین آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس دعا پہ کہہ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں, یہ امام زبان سے نہیں کہلوانا چاہ رہا, امام کہہ رہے اپنے دل میں اتارو اس دعا کو, اپنی جان کا حصہ بناؤ. جب تک یہ غم تمہاری جان کا حصہ نہیں بنے گا, اہل بیت کا غم تمہارا, تمہارے رگ و پے میں داخل نہیں ہوگا, اہل بیت کی خوشی تمہارے اندر نہیں اترے گی, اس غم کا اور اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مولا علی فرمانے ان اللہ اختار لنا شیعتن, اللہ نے ہمارے لیے شیعوں کو چنا ہے, مختار, اختار یعنی چن لینا ہے, اختیار کر لینا ہے. یفرحون لفرحنا, ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں, ناچ کے خوش ہوتے ہیں, ڈانس کر کے خوش ہوتے ہیں, فلا میڈم کو ڈانس کے لیے بلا کے خوش ہوتے ہیں, جی مہندی نکال کے اور بارات نکال کے, وریمہ نکال کے خوش ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں اہل بیت کے, ڈانس بھی ہوگا, فلاں صاحبہ بھی آئیں گی, جی کیا کیا ہو رہا ہے, یہ افراہنا لفرحنا, اپنی جان کا حصہ نہیں بنایا, دل میں نہیں اتری یہ محبت اہل بیت کی. وہ یا حزنون لحزننا, ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں, خوب تاجران خون حسین غمگین ہو رہے ہیں، یہ جو لاکھوں کا سودا کر رہے ہیں، اتنے لاکھ کا ممبر، اتنے لاکھ کی مجلس، توجہ کیجئے گا، یہ وہ حقائق ہے جن کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. ابھی شریکت الحسین میں میں نے ذاکر کے عنوان پہ گفتگو کی ہے کہ ظالم ذاکر کون ہے اور عادل ذاکر کون ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچانے کہ یہ ذاکر حسین ہے یا تاجر حسین ہے، پہچاننا پڑے گا. عزیزہ نہیں کریں، ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، صرف ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو، گناہ نہ کرتا ہو، کسی نے اس کو گناہ کرتے نہ دیکھا ہو. جماعت کے لیے کتنے کم سے کم آدمی چاہیے؟ دو، ایک آگے کھڑا ہو، ایک پیچھے کھڑا ہو. جو آگے ہوگا اس کا امام کہا جائے گا، جو پیچھے کھڑا ہوگا اس کا مأموم کہا جائے گا، آگے کھڑا ہونے والا، پیچھے کھڑا ہونے والا. ان دو آدمی کی جماعت کے لیے شرط ہے کہ امام جماعت جو آگے کھڑا ہے عادل ہو، یعنی گناہ نہ کرتا ہو، آپ نے اس کو گناہ کرتے نہ دیکھا ہو. تو جب دو آدمی کی جماعت کے لیے عدالت کی شرط ہے، تو عزاداری کے اتنے مجمع کے لیے، ذاکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اب آپ کہیں گے مولانا اس کے لیے تو روایت آئی ہے مولوی کے لیے گناہ نہ کرے، ذاکر کے لیے کون سی روایت موجود ہے؟ ذاکر کے لیے کوئی روایت دکھائیں کہ ذاکر عالم ہو، عادل ہو. دیکھیے عزیزہ گرامی، بعض چیزیں ہوتی ہیں تو عرف الاشیاء بے اسدادہا، بعض چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. چھوٹا اور بڑا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اونچا اور نیچا، کالا سفید، یہ متضاد چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن شجاعت اتنی آسانی سے سمجھیں، اس کو متضاد کے ذریعے سے، ضد کے ذریعے سے سمجھا ہے. بخل، فیاضی، سخاوت، شجاعت، بزدلی، صحیح، ان چیزوں سے. عدالت، ظلم. عدالت کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے جائز مقام پہ رکھنا. جراب کا مقام پیر ہے، ٹوبی کا مقام سر ہے. جو برعکس کرے گا یہ ظالم ہے، جو صحیح مقام پہ رکھے گا وہ عادل ہے، توجہ رکھے گا. اب کیسے پہچانیں کہ کوئی ذاکر عالم، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، یہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ اگر وہ خون حسین نہ بیچے تو وہ عادل ہے، اور اگر خون حسین بیچ رہا ہے اور ممبر کا حق ادا نہیں کر رہا تو یہ ظالم ہے. بس یہ اس میں تفصیل تھی، میں اس سے گزر گیا، صرف یہ جملہ دینا چاہتا ہوں. درود محمد و آل محمد. دو دن میں نے اس پہ گفتگو کی ہے جو میں ایک جملے میں آپ کے سماعت کی نظر کر کے گیا ہوں. اب آئیے اس دعا پر کہ جو امام ہم سے کہلوانا چاہ رہا ہے. رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ تھاما تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا. کیا صرف دکھانا چاہ رہے تھے؟ کیا صرف بتانا چاہ رہے تھے؟ کیا صرف اعلان کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا واقعاً چاہ رہے تھے کہ علی کو اپنا امام بنائے؟ جو امام دے رہا ہے، معصوم بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، بلا رہا ہے، سنا رہا ہے، نبی نے یہی تو کیا، بلا کے دکھایا، دکھا کے بتایا، بتا کے سمجھایا، سمجھا کے اٹھایا کہ اس کو، اس ولایت علی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اپنی روح میں اتارو. دکھانا مقدمہ ہے، سنانا مقدمہ ہے، علی کا ہاتھ اٹھانا مقدمہ ہے، یہاں تک رہ جائے گا. اب میرے بعد جو جو علی کی ولایت پر ثابت قدم رہے گا، گویا اس نے میدان غزیر خم میں علی کے ہاتھ کو دیکھا بھی تھا، علی کے ہاتھ کو چوما بھی تھا، علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، رسول کے جملے بھی سنے تھے، یعنی غدیر میں جو کچھ ہوا تھا اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا. رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تمہاری روح میں اتر رہی ولایت، صرف زبان تک نہ رہے، عقیقی انگوٹھی تک نہ رہے، نعرہ ولایت تک نہ رہے یہ ولایت. یہ ولایت تمہاری زندگی کا حصہ بنے اور روح میں اترے. تو یہ جو امام ہم سے دعا کہلوانا چاہ رہے ہیں، امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، یعنی معذرت کے ساتھ صادق رضا منافقت چھوڑ دو، اس دعا کو دل سے پڑھو. امام زبردستی نہیں کروانا چاہ رہا، بتا رہا ہے کہ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں پڑھو گے تم جانو تمہارا مقدر جانے. میں آپ کی شان میں جسارت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں میں آپ کی شان میں جسارت، اس لیے میں نے اپنا نام لیا. اب آئیے اس دعا کی طرف کہ جو در حقیقت امام معصوم ہم سے کہلوانا چاہ رہا ہے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، جس نے آپ کے مقام کو اونچا کیا. کیا کہا؟ اکرم، اکرم مکرم کرنا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو فوقیت دی، فضیلت دی. یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، فضیلت دی ہے، فضیلت تکریم سے ہے، تکریم یعنی عزت، عزت صفات سے ہے، کردار سے ہے. فاسأل اللہ الذي اکرم مقامک، مقامک یعنی امام حسین سے مخاطب ہے عددار. اب آپ دیکھیں عددار کس سے مخاطب ہے زیارت عاشورہ میں؟ امام حسین سے. اکرم مقامک، مولا آپ کے مقام کو مکرم کیا، اونچا کیا. پھر آپ نے وہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا، یہ ہے حسین ابن علی کی حسینیت. وہ اکرمنی بکا، اور آپ کے ذریعے سے مجھے مکرم کیا. یعنی جو لفظ بعینہ ہی آپ نے امام حسین اور ائمہ کے لیے استعمال کیا، یعنی آپ سے مراد امام کہہ رہا ہے، وہی لفظ امام کہہ رہے اپنے لیے بھی استعمال کرو. یعنی اپنی کم سے کم اس ذہنی سطح کو تو ائمہ کے برابر لے جانے کی فکر تو کرو نا. یہ اور بات ہے نہیں بن سکتے تم ان جیسے، لیکن کم سے کم سوچو تو کہ تمہارا ظاہری مقام اہل بیت کے ساتھ ہو. یہ کون سا مقام ہے کہ جس کو خدا نے مکرم کیا ہے، قرآن میں مکرم کیا. ایک دفعہ ابن عباس معاویہ کے دربار پہنچے، معاویہ نے پوچھا کہ ابن عباس ہم نے سنا ہے تم تفسیر قرآن کرتے ہو. کہا کہ ہاں. کہا کہ ہم نے سنا ہے تم تفسیر قرآن میں علی کے فضائل پڑھتے ہو. توجہ رکھیے گا، تم علی کے فضائل پڑھتے ہو. اس کا میں کیا کروں، جہاں سے قرآن کھولتا ہوں علی کے فضائل، یہ فضائل نظر آتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ کوئی آیت پڑھو. کہا کہ انتم منذر ولکل قوم ہاد، خدا نے کہا، رسول اللہ نے کہا میں منذر ہوں اور علی تم ہادی ہو. کہا کہ اچھا مجبور ہو گئی، یہ آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو. اما یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ نبا عظیم کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے. توجہ رکھیے گا. کہا کہ کوئی اور آیت پڑھو. کہا کہ وہ اعتصم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑھو، علی کی ولایت کو تھام لو. کہا کہ مجبور ہوئی ہے، یہ آیت پڑھو. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رس اہل البیت، بھائی اہل بیت میں کون؟ علی شامل ہے. کہا مجبور ہوئی ہے، یہ آیت پڑھو. توجہ رکھیے گا. اب جیسے جیسے فضائل علی کے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر منافقت کا درجہ بھی تو اتنا ہی اوپر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اصحاب فرماتے تھے کنا نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب، ہم منافقوں کو ایسے پہچانتے تھے علی کا تذکرہ چھیڑا کرتے تھے، اگر چہرہ مسکرا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے علی والا ہے. اب ابن عباس جو ہیں ایک ایک کر کے آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو حضرت ابن عباس نے کہا اچھا بھائی معاویہ تم ہی کوئی آیت پڑھ دو. کہ جس مالک کا تذکرہ نہ ہوگا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, کہ جب زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے اخبار الٹ دے گی, انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا, ابن عباس مسکرانے لگے, معاویہ نے پوچھا ابن عباس مسکراتے کیوں ہو, کہا کہ اس میں بھی علی ہے, کہا کہ بھائی زلزلے میں علی کہاں سے آ گیا, کہا کہ تمہیں پتہ نہیں رسول کے بعد خلیفہ اول کے زمانے میں شدید زلزلہ آیا تھا, لوگ سراسیمگی کے عالم میں باہر نکلے, ایک دفعہ خلیفہ اول علی کے حجرے کی طرف چلے, علی مرتضی ابو تراب چھوٹے چھوٹے قدمے اٹھاتا ہوا میدان میں آیا, اب جو لوگوں کے چہرے پہ دیکھا ہوائیاں اڑ رہی تھی مگر علی مرتضی کے چہرے پہ سکون تھا, علی مرتضی ٹیلے پہ گئے, اپنے ہاتھ کو اس زمین پہ رکھا, اس کو تھی یا عرض اے زمین ابو تراب حکم دے رہا ہے ساکت ہو جا, ابو تراب حکم دے رہا ہے ساکت ہو جا, اور زمین ایسے ساکت ہوئی جیسے ماں کی گود میں بچہ خاموش ہو جاتا ہے. الذی اکرم مقامک, کہاں کہاں علی کے فضائل کو چھپا ہو گیا, وہ اکرمنی بکا, وہی درجہ بعینہی, اب اپنی طرف, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان یرزقنی طلب سارق مع امام منصور, مجھے اے اللہ رزق دے, اب امام کیا کہہ رہا ہے دعا کرو تمہیں رزق ملے, تم بونس کے لیے, انکریمنٹ کے لیے, اولاد کے لیے, گاڑی کے لیے, بچی کے رشتے کے لیے, بیٹے کی جاب کے لیے, اچھے مکان کے لیے, جی شیئرز کی قیمت بڑھ جائے اس کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہو, اللہ شیئر خریدیں کوئی تھوڑا سا ریٹ بڑھ جائیں, ڈالر لیے تھوڑا سا ریٹ ہائی ہو جائے, بیٹے کو اچھی جاب مل جائے, بیٹی کو اچھا رشتہ نصیب ہو جائے, مانگ رہے ہو نہیں مانگ رہے ہو, انکریمنٹ لگ جائے, مولا مولا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مانگو, لیکن حقیقی رزق کیا ہے, ان یرزقنی طلبہ, عزادار کون ہوتا ہے, یہ ہے امام کہہ رہے ہیں حقیقی عزادار کون ہے, کہہ رہے ہیں ان یرزقنی طلبہ سارق, کس سے مخاطب ہے, امام حسین سے, عزادار مخاطب ہے امام حسین سے, کسی اور سے نہیں مخاطب ہے, تب زیارت عاشورہ مخاطب ہونا سکھا رہی ہے امام حسین سے, رابطہ برقرار کر رہی ہے, ہمارا موضوع کہ خون امام حسین کے انتقام کی تیاری, یہ زیارت عاشورہ ہمیں تیار کر رہی ہے کہ کم سے کم اپنی دعاؤں میں تو دعا کرو, اپنی فکروں میں تو ڈالو کہ تم نے انتقام لینا ہے, تم نے امام کے ساتھ لڑنا ہے, تمہیں اس بے پردگی کا انتقام لینا ہے, تمہیں اس ظلم و ستم کا انتقام لینا ہے جو میدان کربلا میں ہوا, جو کوفہ و شام کے بازار میں ہوا, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, تم اتنا گریہ کرتے ہو, تم اتنے روتے ہو, تم اتنے بے چین ہوتے ہو, سر و سینہ پیٹتے ہو, کوئی قمہ مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی چھری مارتا ہے, کوئی اپنے گھروں سے باہر نکل جاتا ہے, یہ سب مختلف چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں ہو رہی ہیں غم میں, لیکن اس امام کے لیے جو 1400 سال سے رو رہا ہے, 1200 سال سے رو رہا ہے کہ میں خون حسین کا انتقام لوں گا, اور مولا اگر آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہاؤں گا, اس کے لیے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی کسی ممبر سے, کیونکہ وہاں قتل ہوگا, وہاں جہاد ہوگا, وہاں دجال کے خلاف اور شیطانی قوتوں کے خلاف, ایک زمانے میں بڑی بڑی فلائٹیں بھر بھر کے جا رہی تھی شام, کھلے عام تبرہ, اس پہ لعنت اس پہ لعنت, چارٹر طیارے جا رہے ہیں, اچھا بہت اچھا چہلم بنایا جا رہا ہے, اس کے بعد کیا ہوا, سناٹا داعش بنی, اب کیوں نہیں جاتے بھائی, مقصد پورا ہو گیا نا, مقصد پورا ہو گیا, بہت نازک بات کر رہا ہوں, ہے تلخ لیکن سن کے جائیے, اب کیوں نہیں جا رہے, اب کیوں صرف محسن حجاجی جیسے نوجوان سامنے آ رہے ہیں, اب کیوں زینبیون فاطمیون کے سر بکف مجاہد, خواہ پاکستان کے ہوں یا ایران کے ہوں یا افغانستان کے ہوں, یہ ثانیہ زہرہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, یہ ہے تولا, یہ ہے تبرا, کہ لبے کی یاد کلنا ابا سکی, یہ نعرہ دیا حزب اللہ نے, یہ نعرہ دیا حسن نصر اللہ نے, بی بی زینب پریشان نہیں ہونا,
اگر آج آپ پاس نہیں ہے ہم آپ پاس ہیں دینے، ہم عزادار ہیں، ہم تیرے ماتمی ہیں، بی بی تیرے روزے بھانچ نہیں آنے دیں گے، تیرے تولے میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اور تیرے تولے میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ تیرے روزے کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال ڈالیں گے. یہ ہے تولا و تبرع. ایرزقنی، رزق مانگو. کس چیز کا؟ خون حسین کے انتقام کا رزق مانگو، تمہیں توفیق ملے. یہ امام کے جملے میرے جملے نہیں ہیں. ایرزقنی، مجھے اے اللہ رزق دے. کیا رزق دے؟ طلب سارکا، سارکا مولا آپ کے خون کا بدلہ. یہ ہے حقیقی عزادار کہ مولا آپ کے خون کا بدلہ لوں. مع امام منصور، امام منصور سے مراد کون ہے؟ امام زمانہ. من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کہتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیحا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ خدا مجھے مقام وجیح عطا فرما امام حسین کے پاس، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی مقام وجیح. یہ مقام وجیح کیا ہے؟ یہ شب بود آپ پڑھتے ہیں نا، یا وجیحا عند اللہ اشفع. یہ وجیح سے کیا مراد ہے؟ اے صاحبان مقام و منزلت در بارگاہ خدا. یعنی امام کہہ رہے ہیں تم ہمیں وجیح کہہ رہے ہو تو ہم تمہیں وجیح بنائیں گے، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے مقام کو اونچا کیا، تم ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہیں مکرم بنائیں گے. اگر حسین کا خون جس زمین پہ گر جائے خاک شفا بن جائے تو حسین کے اصحاب کون ہیں؟ اولیاء. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ و اصفیاء اللہ و اودہ. یہ دیکھیں کس طرح حسین اپنے حسینیوں کا مقام اونچا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اَن يَرْزُقَنِ طَلَبَ سَارِ، دعا کرو، تڑپو، گریہ کرو کہ خدا، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں. یعنی اگر ہم واقعاً عزادار ہیں، واقعاً ہمارے دل میں درد ہے کہ مولا پہ ظلم ہوا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دل میں تڑپ نہ ہو انتقام کی، ممکن نہیں ہے. اور اگر تڑپ نہیں ہے نا اور درد ہے تو سوچیں جا کے یہ درد حقیقی نہیں ہے، یہ عزاداری حقیقی نہیں ہے. حقیقی عزاداری ہوتی تو پھر درد ہوتا، اور پھر درد ہوتا تو پھر عزیزان گرامی ہم امام کے انتقام کے لیے خون کا بدلہ لینے کے لیے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہوتے. جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہی انتظار کرتا ہے. بس عزیزان گرامی، آج تین مرثیے مختصر پیش کروں گا میں، ایک امام سجاد کا، ایک جناب زینب کا، اور ایک حضرت ام کلثوم کا جو بازار کوفہ میں دیے گئے تھے، مسرد مقاتل سے عرض کروں گا. ایک عالم دین ایک مرشد کے گھر مجلس تھی، ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا. مسائل پڑھتے پڑھتے ذاکر نے یہ کہا، اور زینب کو بے مقنع و چادر بازار میں لے آئے. اللہ اکبر. واقعاً جو غیرت والا ہوگا نا وہ منقلب ہو جاتا ہے. دلی گرا عالم دین نے اتنا گریہ کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. یہ عزادار تھا نا مجھ سے، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آئے. کہا کہ قبلہ ہم نے تو ابھی مصائب بھی نہیں پڑھے. کہا کہ اس کے بعد بھی کسی مصائب کی ضرورت ہے کہ زینب کو بھرے بازار لے آؤ، عباس کی بہن کو بازار لے آؤ، جن کے سر پہ چادر تطہیر کی چادر تھی ان کو بازار لے آؤ. اجرکم اللہ. پہلا مرثیہ جو امام سجاد نے بازار کوفہ میں حالت لہولہان میں دیا، فرماتے ہیں یا امت السوء لا سقیا لربعکم یا امت لم ترا جدنا فینا. اے کوفے والے تم بہت برے لوگ ہو، تم نے ہمارے بارے میں
ہمارے جد رسول اللہ کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا. لو اننا ورسول اللہ بجمعنا یجمعونا یوم القیات ما کنتم ما تقولونا, اگر ہم اور رسول اللہ روز قیامت بارگاہ الہی میں جمع ہو جائیں تو تم اپنے ظلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم یہ کہو گے کہ ہم نے اس دلیل کی بنا پر آل محمد پر ظلم کیا, ہم نے زینب کو بے پردہ پھیرایا, ہم نے ظلم کیا؟ تو سیرونا علی الاخطاب عاریتا کاننا لم نشہد فیکم دیننا, ارے تم ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پر در بدر پھیرا رہے ہو, ہماری خواتین کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, گویا کہ کوئی ہمارا دین ہی نہیں ہے, ہمارا مذہب اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں بنو امیہ ما ھذا الوقف علی تلک المصائب تلبون داعینا تصفقون علینا کفکم فرحن وانتم فی الجداد تصبونا, اور تم ہماری حالت دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہو, خوشی کا اظہار کر رہے ہو. اللہ اکبر, امام کس درد بھرے انداز سے یہ جملے کہہ رہا ہے عزیزان گرامی. اور اس کے بعد حضرت رباب نے جب سر حسین کو دیکھا, جب سر حسین حضرت رباب کے پاس آیا تو امام کی زوجہ کس طرح مرثیہ پڑھتی ہے, فرماتی ان الذی کان نورا یستضاء به بکربلا قتیل غیر مدفون. کل میں نے بتایا تھا نا کہ بی بی اس عالم سے گزری تھی کہ اپنے والی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تھا, اب بی بی کی نگاہوں میں, زوجہ امام حسین کی نگاہوں میں وہ منظر ہے, کہہ رہی ہیں کہ حسین آپ وہ نور ہیں جس سے عالم کسب فیض کرتا ہے, لیکن میں آپ کے جسم کو اوریاں اور غیر مدفون کربلا میں دیکھ کے آئی ہوں. سبت النبی جزاک اللہ صالحتن عنا وجنبت خسران المبادلی, اے سبت نبی آپ نے جو قربانی دی خدا آپ کی قربانی کو قبول کرے, آپ نے دنیا کو اس کا حقیقی چہرہ دکھا دیا. قد كنت لي جبلا صعبا الوذ به وكنت تصبحنا بالرحم والدين, فرماتی ہیں حسین جب تک آپ زندہ تھے آپ میری پناہ گاہ تھے, اللہ اکبر, آپ میرے ملجاؤ محبت تھے. آج میرا حسین میرے پاس نہیں ہے, آج میرا والی میرے پاس نہیں ہے, اللہ اکبر. اے حسین ہمارا رشتہ قطع ہو گیا, محبت کے رشتے ٹوٹ گئے, اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتی ہیں من للیتاما ومن للسائلین ومن یعن ویعو الیہ کل مسکینی, اب کون ہے کہ جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے گا؟ امام حسین کا ایک لب ہے ربیع الایتام, یعنی جب مدینے کے یتیم آتے تھے نا امام حسین کے پاس خوش ہو جایا کرتے تھے عزیزان کرام, بس آخری جملہ, یتیم آتا تھا امام کے پاس خوش ہو جاتا تھا, امام ایسا برتاؤ شروع کرتے تھے یتیم اپنے غموں کو بھول جاتا تھا. حضرت زرباب یہ کہہ رہے ہیں من للیتام وللسائل, ارے جو سائل تیرے در پہ آتے تھے مولا اب وہ کہاں جائیں گے, یتیم کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا؟ شاید مراد مدینے کے یتیم ہو, شاید حسین کی یتیمہ مراد ہو. اے حسین تیری بھی ایک یتیمہ ہے جو تیرے سینے میں سوتی تھی, حسین تیرے بعد ارے تماچے لگے, ارے دور چھینے گئے, اے حسین ارے سکینہ سے اب رہا نہیں جاتا, شب و روز ایک ہی ورد کرتی ہے, میرے بابا کو لا دو یا مجھے میرے بابا کے پاس لے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو, ہماری اس آزاد کو, ہمارے ذکر کو, ہمارے اس توسل کو, ہمارے اس بکا اور ماتب کو امام زمانہ کے توسل سے بارگاہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما, ہمیں امام کا حقیقی عزادار بننے اور امام کے خون کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کا کہ انقلاب کی راہیں ہموار کرنے والوں میں شامل فرما. خداوندہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, جب تک دنیا میں رہیں اس عزاداری اور دین سے وابستہ رہیں اور آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.